The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. Here it is, Madani Muzakara. The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Amma ba'd. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله چودہ چوالیس ہجری کے جمادی الاخری کی پہلی تاریخ ہے، چاند رات ہے۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1۔ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلی اللہ علی محمد۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں۔ بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بھائی شائع کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
محترم بر مرشد کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ دور حاضر میں ایک سے ایک عقل مند لوگ موجود ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے کام اپنی عقلوں کی بنیاد پر کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات کئی عقل مندوں کو اپنی عقل کی بنیاد پر تکبر بھی آ جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل کسی کام میں خطا نہیں کرتی۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا واقعی عقل خطا نہیں کرتی، کیا عقل عاجز بھی ہے یا کہ نہیں، اور میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے بے حساب بخشے اور میرے لیے میری عقل میں خوب خیر و برکت و عافیت عطا فرمائے۔
غیر مسلموں کو جب جہنم کے خازن حضرت مالک علیہ السلام ڈانٹ پلاتے ہوئے سوالات کریں گے تو جواب میں کفار بطور حسرت کہیں گے، جس کو سورۃ الملک آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر نور العرفان میں حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جس عقل سے دین نہ سمجھا جائے وہ بے عقلی ہے، جو کان اور آنکھ نبی کے احکام نہ سنیں، اللہ پاک کی آیتیں نہ دیکھیں، وہ بہرے اندھے ہیں، اگرچہ دنیا بھی امور میں کان آنکھ کام آئیں۔ تو یوں مطلب یہ کہ پتا چلا کہ عقل جو ہے وہ بھول بھی کرتی ہے، خطائیں بھی کھاتی ہے۔ عقل مند تو بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے کہ سیاسی لیڈر ایک سے عقل مند ہوتے ہیں، لیکن ایک تعداد ہے سیاسی لیڈروں کی جو دین کے تعلق سے کچھ بھی نہیں کرتے، بعضوں کا صفر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تخریب کار، دہشت گرد، یہ بھی بعض اوقات بہت عقل مند ہوتے ہیں، اور ایسی ایسی ٹیکنالوجی یہ لاتے ہیں کہ یہ ہو چکنے کے بعد سائنسدان سر پکڑ کر اور انتظامیہ گھوڑے دوڑاتی ہے کہ اب اس کا توڑ گیا۔ یوں عقلیں تو بہت ساروں کے پاس ہوتی ہے، ڈاکوؤں کے پاس، بدماشوں کے پاس، چوروں کے پاس، سب کے پاس عقلیں ہوتی ہے، اور یہ ایسی ایسی ٹیکنیک استعمال کر کے واردات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو عقل کا درست استعمال، تو عقل مند وہی ہے جس کی سمجھ میں اللہ پاک کی وحدانیت آ گئی، جس کی سمجھ میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ہونا، تشریف لانا یہ آیا، اور جو بھی فرشتے، جنت، دوزخ، جو بھی ہمارے ضروریات دین اسلام، یہ جو جس کی سمجھ میں آئے نا، وہ ہے عقل مند، یعنی اچھا عقل مند، ستھرا عقل مند، سمجھدار عقل مند، ورنہ تو باقی اب عقل کے گھوڑے تو بہت سارے دوڑاتے ہیں اور جہنم میں انہوں نے کودنا ہے، جو اللہ پاک کی اس طرح مطلب نافرمانی کرتے ہیں، اسلام کے خلاف بغاوت جو کر رہے ہیں، تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، جو کفر پر مریں گے۔ تو یوں اپنی عقل پر آدمی کو اندھا اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو خود رائے بھی بولتا ہے کہ جیسے میں نے جو رائے قائم کی بس وہ یہ درست ہے، باقی یہ جب باتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہاں بھی میری نہ بھی میری، یعنی میں جو کہوں بس وہی ہوگا، میں نے کہہ دیا بس خلاص ختم، میں نے بول دیا چپ کر، اس طرح کی کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ان کے پاس بعض اوقات مال ہوتا ہے، بعض اوقات ان کے پاس سر و رسوخ ہوتا ہے، بعض اوقات عہدہ و منصب ہوتا ہے، تو ماتحت ہوتے ہیں بےچارے وہ دبے کچلے لوگ، یہ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن قلبی طور پر بدظن ہوتے ہیں کہ یہ بیوقوف آدمی ہے، یہ غلط فیصلہ کر رہا ہے، یہ غلط رائے قائم کر رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے، کہ بولیں گے تو یا تو نوکری جائے گی یا پھر سزا ہوگی یا جیل میں جانا پڑے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یوں مطلب اپنی عقل پر اعتماد کرنا جو ہے نا، یہ بہت سو کو لے ڈوبتا ہے، تو اس لیے ہمیں اللہ پر اعتماد کرنا ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عبی بن کعب اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے زیادہ علم والا کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو عقل مند ہے۔ عرض کی زیادہ عبادت گزار کون؟ ارشاد فرمایا جو عقل مند ہے۔ عرض کی سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو عقل مند ہے۔ عرض کی کیا عقل مند وہ ہے جس کی باطنی صفات مکمل ہوں، فصاحت ظاہر، ہاتھ سخی اور مقام عظیم کا مالک ہو؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو کچھ ہے جیتی دنیا ہی کے اسباب ہیں، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ پھر فرمایا عقل مند وہ ہے جو متقی ہے، یعنی پرہیزگار ہے، اگر یہ دنیا میں بظاہر ذلیل و رسوا ہو۔ ایک روایت میں کہ بے شک عقل مند وہ ہے جو اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسولوں کی تصدیق اور اس کی فرما برداری کی، تو اللہ پاک ہمیں عقل مند بنائے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایمانوں پر تو ہم عقل مند ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ پاک اس عقل مندی پر استقامت دے کہ اس عقل کو کہیں زوال نہ لگے اور کچھ کا کچھ نہ ہو جائے۔ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، کہ ہم دنیا اور آخرت کی، اللہ پاک سے دنیا اور آخرت کی عافیت و سلامتی چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
معلوم حافظ عبد الماجد دے زما حضرت سے ندا سوال دے، حب مرشد کے سرنگ اضافہ راولو۔
تو یہ کہ اپنے پیر کا تصور باندھے، پیر میں عیب تلاش نہ کرے، خوبیوں کی طرف نظر کرے، اگر کوئی عیب محسوس ہو تو اسے اپنی نظر کا دھوکا سمجھے، اپنے خیال کا دھوکا سمجھے اور اس کو جھٹک دے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ پیر کی خوبیوں پر نظر رکھے گا اور تصور میں تصور باندھے گا، جتنی عقیدت اس کی زیادہ ہوگی، محبت زیادہ ہوگی، اس کو فیوز و برکات بھی زیادہ حاصل ہوں گے۔ تصور بانتا رہے اس کا، اس کے لیے دعا بھی کرتا رہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میں ایسوسیٹ پروفیسر پلاسٹک سرجری، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک مسافر مقامی امام کے پیچھے نماز ادا کرے گا تو کیا وہ نیت قصر کی ہی کرے گا یا وہ پوری نماز کی نیت کرے گا؟
مقیم امام ہے تو مسافر پوری نماز پڑھے گا، اس کو پوری ہی نیت کرے گا. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مسافر نے انفرادی طور پر اگر اپنی نماز پڑھی نا، تو وہ جو چار رکعت ہی فرض ہیں، ظہر، عصر، عشاء، ان صرف فرضوں میں چار کی دو پڑے گا، قصر پڑے گا. تو یہ متعین ہے شریعت کی طرف سے، ایک طے شدہ امر ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ اگر کسی مسافر نے چار فرض کی نیت کی بالفرض، اس کو دو پڑھنے ہیں، پڑھنے ہی دو ہیں اس کو، لیکن نیت چار کی کر ڈالی، تو اب بھی یہ دو پر سلام پھیر دے، اس کی نماز ہو جائے گی. اسی طرح مقیم کے لیے چار یہ فائنل ہے، متعین ہے. اب چار کی جگہ اس نے قصر کی نیت کر لی کہ جیسے ابھی ہے مقیم اور عشاء کے دو فرض قصر پڑھنا ہوں، یہ نیت کری، تب بھی یہ چار پوری کر لے، اس نیت سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے اوپر والے ہونٹ سے نیچے والے ہونٹ کے جو بال ہوتے ہیں، جسے بچی کہا جاتا ہے، تو اس پر اپنا ہونٹ بار بار لگاتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دانت لگنے کی وجہ سے اس کے ایک دو بال نکل آتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائے میری اور میرے والدین کی، بھائی صاحب بخشش و مغفرت کی اور سلامتی ایمان کی دعا بھی فرما دیں.
اللہ پاک آپ کی بھائی صاحب مغفرت کرے، میری بھی بھائی صاحب بخشش کرے، ساری امت بخشی جائے. اس میں یوں بھی کرتے ہیں اور یوں پورا مطلب یہ بال پکڑ لیتے ہیں، چبا رہے ہوتے ہیں، اور یوں پکڑ کے بھی چبا رہے ہوتے ہیں، تو کر رہے ہوتے ہیں، نہیں پتا ہوتا لوگوں کو. تو ظاہر ہے کہ جب داڑھی ایک مٹھی جب تک پوری نہیں ہو جاتی، تو ایک مٹھی سے زائد بال تو لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں لے سکتے. تو یہ بچی داڑھی جو ہے یہ بھی داڑھی میں شامل ہے، اس کے بھی بلا ضرورت یہ بال یوں چباتے رہتے ہیں، باقی بھی پکڑ کے ڈالتے ہیں منہ میں. اب اس میں جو جراثیم ہے، میل کچیل ہے، وہ بھی تو پیٹ میں جا رہا ہے نا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو چھیڑنا نہیں ہے. نماز کے دوران بھی یوں یوں کرتے رہتے ہوں گے، تو نماز کے دوران داڑھی سے کھیلنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. کھیلنا یہی ہے، کھیلنا کو فٹ بال اور کرکٹ کے میچ کو جوڑی کھیلنا بولتے ہیں، یہ مطلب یوں کرتے رہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ویسے ہی کرتے رہتے ہیں لوگ، نماز میں نہ بھی ہوں تو وہ کھیلتے رہتے ہیں. تو اس سے کیا کچھ نہ کچھ غفلت تاری ہوتی ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ بات بھی شاید پوری سمجھ نہ پاتے ہوں، دماغ اس طرف بھی تھوڑا متوجہ ہے نا، تو اس لیے وہ پھر اس طرح بال کچے ہوں گے، جڑ سے اکھڑیں گے، ٹوٹیں گے، یوں لوگوں آتے رہتے ہیں بس.
مطلب بعضوں کو یہ وجہ شاید انگلیوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کرنے کو چاہیے ہوتا ہے، خصوصیت کے ساتھ جب ان کے اوپر کوئی فکریں آ جاتی ہیں، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے نا، تو وہ غور میں چلے جاتے ہیں کہ کچھ ہو جائے گا. تو یہ کوئی شاید یہاں سے کوئی ان کو سوچ بہت اچھی آتی ہوگی، کوئی دماغ کے اندر کوئی ان کا اینٹینا چلتا ہوگا. اگر ان کو ایسا دیکھا گیا کہ اگر ان کو کوئی ایسا آلٹرنیٹ دے دیا جائے نا انگلی میں کہ بھائی آپ کو تسبیح پکڑ لیں، دیکھا گیا یہ، مطلب یوں دیکھے کہ یہ آنکھوں دیکھی بات ہے کہ اگر تسبیح ہاتھ میں دے دی تو اس کو کچھ تو کچھ چاہیے، بغیر چاہیے تو ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے، تو وہ داڑھی پر یا پھر کہیں بھی یہ اپنا مطلب اپنے ہاتھ کو یہ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں کہ جاؤ اور جو کرو. تو آلٹرنیٹ میرا خیال ہے اگر ہو تو.
ہر حرکت و سکنت پر قیامت کے دن حساب ہے، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں فضول تو اس پر حساب تو ہے قیامت کے دن. انگلی کیوں ہلائی اس کا بھی حساب ہے، یہ دھاگا توڑا دھاگا کیوں توڑا، اللہ پاک اپنا خوف عطا فرمائے. تو اور یہ اتنے پکے ہوتے ہیں اس طرح کے جو لوگ کرتے ہیں نا، یہ بچپن سے کرتے آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو 100 مرتبہ بولو یہ نہیں، ان کی عادت شاید نہیں جائے گی. ابھی بھی کر رہے ہوں گے، میری بات بھی نہیں سن رہے ہوں گے، یہ لگے ہوں گے اپنے دھندے میں، یا وہ خالی بیٹھے ہیں تو پاؤں ہلاتے رہیں گے، انگلیاں زمین پر نچاتے رہیں گے، بجاتے رہیں گے کچھ نہ کچھ، مطلب یوں سگریٹ پیتے رہیں گے ہاتھ سے، ایک سے حرکتیں کر رہے ہوتے لوگ، تو یہ عادتیں نکالنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، انگوٹھی پر مقدس نام لکھوانا کیسا ہے اور اسے پہن کر بیت الخلاء میں جانا کیسا؟ جزاک اللہ خیرا.
لکھوانا یہ نگ جو ہو نا، جیسے انگوٹھی ہے شریعت کے مطابق اور اس پر جو نگ ہے اس نگ پر لکھوانے میں حرج تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ مقدس نام اگر لکھا ہے تو اس کو اتار کر جانا ہو بیت الخلاء میں، یوں واش روم میں لے جائیں گے تو یہ بے ادبی ہے، چھپا ہوا ہو مثلا جیب میں ہی چھپا لیا، بہتر ہے کہ باہر رکھ کر جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا میر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، کیا شیطان جنوں کو بھی وسوسے ڈالتا ہے؟
وہ شیطان ہے ہی خود جن، تو اصل شیطان دو طرح کے ہیں، شیاط الانس والجن، انسان بھی یعنی کہ وسوسے ڈالتے ہیں، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ ہے نا قرآن کریم میں کہ وسوسے انسان بھی ڈالتے ہیں جنات بھی ڈالتے ہیں، تو جب انسان انسان کو وسوسے ڈال سکتے ہیں تو پھر یہ کہ شیطان جنات کو وسوسے کیوں نہیں ڈالے گا، تو جنات بھی تو گناہ بہت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بھی اللہ پاک کی عبادت کے پابند ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن جنات بھی تو بہت گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
پیارے امیر اہل سنت، اللہ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ عرض یہ کرنا تھا، میں اس وقت اٹلی کے شہر بولونیا کے ساتھ، ایک چھوٹا سا شہر ہے ایمولا، اور اس کے ساتھ آگے ایک گاؤں ہے بورگو تسنیانو، یہاں پر ہوٹل میں رکا۔ تو یہاں پر عرض یہ کرنا تھا کہ ایک تو باہر یہاں اس علاقے میں برف باری شروع ہو چکی ہے، کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے، تو یہ باریک باریک برف ہو رہی ہے، زیادہ پراپر بڑی بھی نہیں ہے، تو بارش بھی نہیں ہے، تو کیا اس میں جو درود پاک ہم بارش والا پڑھتے ہیں کہ اس کا ثواب ملے گا؟
اول تو بارش کا کوئی مخصوص درود شریف تو میں نے پڑھا نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار، تو یہ درود شریف ہے، یہ درود اکبر پنج سوروں میں لکھا ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ ہے، تو اس کو بارش کا درود اگر بنا لیا ہے تو بنانے والوں نے، لیکن ایکچولی یہ بارش کا درود شریف نہیں ہے، یہ ویسے بغیر بارش کے درود شریف پڑھ سکتے ہیں، بارش میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو یہ فائنل نہ کہا جائے کہ یہ بارش کا درود شریف ہے، پہلے بہت پہلے میرے ذہن میں بھی یہ کسی نے بٹھا دیا تھا اور میں نے بیان بھی کر دیا تھا، لیکن یہ کہ بعد میں میری خود عقل نے کام کیا کہ یار یہ کیسے، تو کوئی پھر میں نے معلومات کی، تو مجھے بھی کوئی دلیل کوئی حدیث کوئی روایت ایسی اب تک تو میں نے نہیں پائی نہ سنی کہ یہ درود شریف اس کے لیے، پھر مجھے درود اکبر میں وہ ملا تھا، یہ درود اکبر کا یہ تو حصہ ہے جس میں یہ بھی ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد اوراق الاشجار، اے اللہ ہمارے آقا و مولا محمد پر اتنے درود بھیج جتنے درختوں کے پتے ہیں، اور وہ بارش کے قطروں والا یہ کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار، کہ یا اللہ پاک میرے آقا و مولا محمد پر اتنے درود بھیج جتنے بارش کے قطرے ہیں، تو یہ بارش برسے تبھی یہ درود بھیجے گا اللہ تعالی قطروں کے، ورنہ نہیں بھیجے گا کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب بھی کہ اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں ہم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار، تو بہرحال یہ کہ وہ میں نے بہت پہلے کہا تھا، میں نے اس سے رجوع کر لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب وہ اس دور کے جو سننے والے تھے پتہ نہیں نہ سوشل میڈیا تھا نہ کچھ تھا، سمانا ہو گیا، تو میرے بس کسی نے بول دیا میرے کو۔
وہ تو دلائل الخیرہ شریف میں اس طرح کے درود پاک لکھے ہوئے ہیں، یہ بارشوں کے قطروں پر، اشجار پر، اوراق پر، تو یہ دلائل الخیرات میں صاحب دلائل الخیرات نے اس طرح کے درود پاک، کئی اس طرح کے درود پاک آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھے ہیں،
لیکن میں نے کہا نا کہ خاص موقع کی مناسبت سے اس کا کوئی پڑھا نہیں ہے، اس وقت بھی ہم پڑھ سکتے ہیں،
اگر آپ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے،
بارش میں پوچھا ہے ان کا تو جواب مل ہی گیا نا،
جی اب یہ بھی ارشاد فرما جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی دعا ہے جو پڑھی جانی چاہیے؟
جی ہاں، یہ مٹھو سنائے گا آپ کو دعا،
میرے ذہن میں مٹھو کا نام آ رہا تھا، میں کہا مٹھو سے سنیں گے، مٹھو بارش ہو رہی ہو تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟
پڑھاتے ہیں ہم کو اکثر، پڑھاتے رہتے ہیں،
بارش برسا.
آمین. الحمدللہ. برستی بارش میں تو ویسے دعا بھی قبول ہے، کوئی سی بھی دعا ہم کرتے ہیں تو جو دعائیں مانگتے ہیں تو یہ دعا مانگنا برستی بارش میں سنت بھی ہے اور قبول بھی ہے.
حضور، میں ایک ذاتی نوعیت کا سوال کرنے جا رہا ہوں آپ سے. مٹھو بھی اس وقت ماشاءاللہ مدنی چینل پر نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ عرصے پہلے بتایا تھا کہ 7 سال کے ہونے والے ہیں اور ماشاءاللہ 7 سال کے ہو گئے. اللہ پاک درازی عمر بالخیر عطا کرے ماشاءاللہ. حسن نظام. اور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے اس کی نماز چیک کی ہے تو آپ مجھے فرما رہے تھے کہ ان کو نماز آتی ہے یہ 7 سال، کیونکہ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو. تو 7 سال کا ہونے سے پہلے بچہ اس حد تک نماز سیکھ لے کہ اس کو 7 سال کے بعد جب ہم نماز کا حکم دیں کہ نماز پڑھو تو اس کو کسی حد تک نماز درست پڑھنے آ رہی ہو. اور اس پہ جب ایک بچپنا اور ایک عمر ہوتی ہے کہ وہ کچھ چیزیں مزید درست کرنے کی عادت رہتی ہے، لیکن ایک میکسیمم پر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایک ماشاءاللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بوڑھوں کو بھی وہ شاید وہ نہیں آتا ہو جو ان کو آ جاتا ہو. تو اس طرح کی تربیت کے لیے کئی والدین بیچارے فکر مند رہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے ہم کیا کریں. تو آپ کچھ اپنے تجربات میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین تک، سوشل میڈیا والوں تک پہنچائیں کہ ایسا کیسے کرنا چاہیے کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اسے اس قدر دعائیں یاد ہوں. اب گھر میں داخل ہونے کی دعا ہم سنتے ہیں، ماشاءاللہ مٹھو پڑھاتے ہیں، اور بھی مسجد دیکھتے ہیں تو صلو علی الحبیب درود پاک پڑھاتے ہیں. تو یہ جو کچھ انداز میں دیکھ رہا ہوں سفر ساتھ ہوا ہے، تو اور بھی ماشاءاللہ میں نے دیکھا جیسے حاجی اسید بھی ہیں آپ کے پوتے وقت، تو یوں مطلب کہ گھر میں یہ ماحول دیکھا گیا ہے. تو کیا کرنا چاہیے ہمیں، ہمارے والدین کو؟
گھر میں یہ ماحول دیکھا گیا ہے، آپ نے جواب دے دیا نا.
اچھا یوں
ماحول پر ہی. اب گھر میں گناہ ہمارا چینل چلتا رہے اور مطلب ڈانس ہوتے رہے اس پہ، اور آپ بولو میرا بچہ صحیح سے نماز پڑھے تو کیسے پڑھے گا یار؟ ماحول مطلب خود بھی، گھر کے افراد بھی نماز پڑھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں. تو اب یہ کہ بچوں کو جیسے ہی مسجد کے امام صاحب سے پڑھوا لیا تو اب تو آن لائن سروس مدینہ مدینہ ہو گئی ہے گھر بیٹھے. تو یہ مطلب اس طرح مختلف ذرائع سے ان کو مطلب یعنی کہ یہ ماشاءاللہ اب آ گیا، یعنی کہ یہ بچہ اس لیے اپنے حساب کتاب سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ اس کو پڑھاؤ نا تو غلطیاں کرتا ہے لیکن کم کرتا ہے، بڑے بوڑھوں کے مقابلے میں کم غلطیاں کرتا ہے. یہ تو میں کہوں گا، میں جنرل بڑے بوڑھے کی بات کر رہا ہوں، مخاری جن کے تقریباً درست الحمدللہ پائے ہیں میں نے. اکا دکا ہو جاتی ہے، کوتاہیاں یوں تو ہیں، مجھ میں بہت زیادہ کوتاہیاں ہیں. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کے ہر عمل کو بغور دیکھتے سنتے اور ان کی عبادتوں دعاؤں کو یاد کر کے ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باپ کو چاہیے کہ اچھا نمونہ بنے کہ اولاد باپ کی نقل کرتی ہے. بچوں کا پہلا مدرسہ ان کا گھر ہے، اور پہلے معلم دین یعنی اسلامک ٹیچر ان کے ماں باپ ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیر صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے، رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا.
شریعت کا لفظ شرعا سے، جبکہ طریقت کا لفظ طریق سے ہے. دونوں الفاظ کا معنی، یعنی شرعا کا معنی طریق کا معنی ہے راستہ، یعنی دونوں الفاظ کے معنی یہی ہیں راستہ، لیکن شریعت سے مراد وہ راستہ جو چوڑا اور سیدھا ہو، جبکہ طریقت سے مراد وہ راستہ جو تنگ اور خمدار. اصطلاح دین میں شریعت سے مراد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، اور طریقت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یعنی طور طریقے ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ شریعت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی حالات ہیں، اور طریقت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی واردات ہیں، جو دل پر آپ کے اللہ پاک نے القا فرمایا ڈالا وہ چیزیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے میرا یہ سوال ہے کہ ابھی میں قبرستان آیا تو یہ دیکھا کہ یہاں قبر کے پاس یہ آگ لگی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کہ یہاں آگ لگائی گئی تھی, اور وجہ اس کی یہ لگتی ہے کہ یہاں پہ جھاڑیوں کو ہٹانے کے لیے یا کاٹنے کے بجائے یہاں پہ آگ لگا دی تاکہ یہ جھاڑیاں ختم ہو جائیں اور یہ صاف ہو جائے جگہ. تو اس طرح قبرستان میں آگ لگانے کے بارے میں اور جھاڑیاں اس انداز سے ختم کرنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
یہ طریقہ غلط ہے کہ قبرستان میں تو آگ لے جانا ہی بری فال ہے, یہ اچھی فال نہیں ہے, اچھا طریقہ بھی نہیں ہے. تو یہ آگ نہ جلائی جائے قبرستان میں, یہ ممنوع ہے. جھاڑیاں نکالنے کی ضرورت بھی کیا ہے کہ قبر پر جو تر گھاس یا تر جھاڑیاں ہوتی ہیں تو اللہ کی حمد کرتی ہیں, اللہ کا ذکر کرتی ہیں, اس سے میت کے عذاب میں کمی آتی ہے. اور قبر سے یہ تر شاخ یا تر گھاس کو نوچنا یہ میت کی حق تلفی ہے. بہار شریف میں لکھا ہے کہ گھاس نوچنا, تر گھاس نوچنا یہ میت کی حق تلفی ہے. تو اس طرح یہ جھاڑیاں جلانا جو ہے یہ تو یوں بھی مطلب یعنی کہ درست نہیں ہے. اور ضرورت کیا کہ قبروں میں راستے تو بنانے کی ضرورت ہے ہی نہیں, بلکہ جو قبر کو مٹا کر راستہ بنایا جائے تو اس پہ چلنا حرام ہے. یہاں تک اگر شبہ ہے کہ شاید پہلے یہاں قبریں تھیں اور اب یہاں مطلب یہ کہ راستہ بنا دیا گیا ہے, تو اس شبہ والی جگہ پر بھی چلنا حرام ہے. مسلمان کی قبر کا بڑا احترام ہے, نہ کہ اس پر یہ آگے لگاتے پھریں. یہ ہمارے یہاں بس اس طرح کا انداز ہے یہ کہ وہ گورکھن جو ہوتے ہیں یہ لوگ یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں, یہ پہلے اس کو جلائیں گے, پھر غالب بنے کہ جو قبریں ایسی ہوں گی جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا ہوگا اس کو توڑ پھوڑ کر وہ دوسری قبر کھود ڈالتے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, اگر ہمیں کہیں سے ولیمے کی دعوت آئی ہو اور اسی وقت دعوت اسلامی کا کوئی اجتماع وغیرہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ.
اب یہ کہ اگر ولیمہ بطور سنت کیا گیا ہے اور اس میں کوئی خرافات بھی نہیں ہے, فخر و تفاخر کے لیے بھی نہیں کیا گیا, تو اگر وہ سنت کے لیے کیا گیا ہے, اس میں کوئی مرد و عورت کا مکس اپ یعنی کہ اختلاط بھی نہیں ہے, شرن کوئی اس میں خرابی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں ولیمے میں جانا یہ سنت موقعہ ہے. اور سنت موقع جانا ہے, کھانا نہیں ہے, کھانے میں اپنے اختیار ہے. تو بے شک کوئی 12 منٹ ہو کر آ جائے, یہ تو نہیں ہے کہ وہ ڈٹ کے کھائے گلے تک کہ ہاضمے کا چورن بھی ڈالنے کی گنجائش نہ رہے. 12 منٹ ہو کر آ جائے, 12 منٹ اجتماع میں سے مائنس کر دے اور اجتماع میں آ جائے. یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ کہ اجتماع میں شرکت جو ہے مستحب ہے, اور ولیمہ جو واقعی ولیمہ ہے سنت کے مطابق جس کا میں نے وہ تذکرہ کیا, تو وہ سنت موقع ہے. مستحب کی خاطر سنت موقع کو تو چھوڑنے کی اجازت کوئی بھی نہیں دے گا. تو یوں ولیمے میں شرکت کرنی ہوگی, لیکن میں نے شرکت کرنے کا جو کوئی آپ کو طریقہ بتا دیا. اگر اجتماع میں جانا اور جانا بھی چاہیے تو دونوں کی کوئی سے ایڈجسٹمنٹ کر لیں ٹائم کا, کہ یہاں بھی شرکت ہو جائے وہاں بھی شرکت ہو جائے. دیکھیے کسی کو روکنے کا اختیار نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ بعض ذمہ داران وہ جذبات میں روکتے ہوں کہ ولیمے میں نہیں جاؤ اجتماع رہ جائے گا فلاں, تو ایسا نہیں ہے, اس کو ان کو روکنا نہیں چاہیے. روکنا شرن درست بھی نہیں ہوگا, کیونکہ شریعت نے نہیں روکا بلکہ حکم دیا ہے. تو میں اور آپ کیسے روکیں؟ ہم روکیں گے تو ہمارے روکنے سے وہ ظاہر ہے کہ نقصان ہی ہونا ہے. ہاں اگر کوئی ایسا ہے کہ جیسے کوئی دوسری جگہ ٹائم دے چکا ہے یا اس اجتماع میں اس نے بیان کرنا ہے, اس کو دعوت اب ملی ہے اور یہ پہلے وعدہ کر چکا ہے کہ میں بیان کروں گا, تو اب یہ کہ یہ ایک عذر ہے کہ اس نے وعدہ کیا ہے یا کہیں اور یہ دعوت قبول کر چکا ہے یا کہیں اور اس کی کوئی ایسی یعنی کہ چیز ہے کہ جہاں اس نے مطلب ٹائم دیا ہوا ہے اور اس کے نہ جانے سے ظاہر ہے کہ وہاں حرج ہو رہا ہے, تو اس طرح کی کوئی صورت ہے اور ولیمے میں شرکت نہیں کر پاتا تو وہ ایک الگ بات ہے. تو سننا جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے کہ سب کے لیے ضروری نہیں ہوتا، بیان کرنا بیان کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ جیسے کہ ہمارے یہاں خصوصی جمعرات کے دھوم دھام سے اجتماعات ہوتے ہیں میدانوں میں، اور مطلب بڑے بڑے اجتماعات، وہ بڑا خرچہ کر کے انتظام ہوتا ہے، ابو البیان کا بیان تو خاص کر مطلب مانا جاتا ہے۔ اب ان کا وہ بیان اور آپ نے دے دی ولیمی کی دعوت، یہ آ کر بیٹھ گئے آپ کے پاس، اور یہ سارے اجتماع کا جو حساب کتاب ہوگا وہ سب سمجھ سکتے ہیں۔ تو کوئی ایسی صورتیں ہیں تو وہاں گنجائش موجود۔ سننے والے کا یہ مطلب عذر نہیں ہے کہ مجھے سننے کے لیے جانا ہے، وہ ولیمے میں چلا جائے۔ اچھا، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں ولیمہ میں عدم شرکت کی، کہ جیسے کہ کوئی مدنی مشورے ہمارے یہاں ہوتے ہیں تو وہ ہے ہی نگران مدنی مشورہ، اسی نے کال کی ہے، اب وہی دعوت میں چلا جائے گا تو یہ سارے بیچارے لٹک جائیں گے اور سارا نظام جو ہے نا خراب ہو جائے گا۔ اس طرح کی مجبوری ہے، یا حالات خراب ہیں شہر کے، ہنگامے ہڑتالیں بھی ہو جاتی ہیں، ولیمے کی دعوت بھی ہوتی ہے، تو اس طرح کے کوئی یعنی کہ صحیح عذر ہو نا تو اس پہ بھی رعایت مل جاتی ہے۔ اب بعض اوقات بڑے دور ہوتا ہے، دوسرے شہر میں ہوتا ہے ولیمہ، تو اس میں کیسے جائے گا؟ اب کراچی بھی ایسا ہے کہ اس میں کئی چھوٹے چھوٹے شہر قصبے شامل ہو جائیں، کراچی اتنا بڑا شہر ہے، اب وہ کراچی کے دوسرے چھیڑے پر ہے، تو اس پر بھی علماء سے رہنمائی لے لینی چاہیے کہ یہ مطلب رہتا ہے اس سرے پر، اب جانے کے لیے اچھا خاصا خرچہ، گھنٹوں لگ جائیں گے آنے جانے میں، تو کیا کریں؟ ایک دور تھا کہ میں ولی میں وہی سنت موقع تھا، میں نے بہت اٹینڈ کیا ولی میں۔ پہلے تو ہوتے تھے شادیوں میں فنکشن، تو ان کے فنکشن ہم نے رکوائے، ان کو نعت خوانی کا ذہن دیا، اور اب وہ نعت خوانی کا ذہن دیا تو تم آؤ میں حاضر ہوں۔ اچھا، تو خیر، تو پھر وہ نعت خوانی میں میں حاضری دیتا تھا اکثر، مطلب جہاں جہاں تک ممکن ہوتا تھا میں نعت خوانی میں جاتا تھا۔ یہ شادیوں کی تو تین فنکشن ہوتے تھے شادی کے، میرے حصے میں آتے تھے شرکت کے لحاظ سے، نکاح میں نے پڑھانا ہوتا تھا، کراچی کے کونے کونے میں نکاح پڑھانے گیا ہوں گا میں، صحیح بولتا ہوں، بعض وقت ٹیکسی میں بھی گیا ہوں۔ تو اب یہ کہ میں نے نکاح بڑے پڑھائے، بڑے نکاح پڑھائے، اچھا الحمدللہ، اور کبھی کسی سے چارج نہیں لیا۔ اب کبھی کسی نے دیا ہو تو مجھے واقعی مطلب مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ مجھے کسی نے وہ نکاح پڑھانے کے بعد کچھ مطلب دیا ہو، مجھے یاد نہیں ہے۔ نکاح بہت پڑھائے ہیں میں نے، پرانے سے وہی کئی ملیں گے کہ جو بولیں گے ہمارا نکاح اس نے پڑھایا تھا، وہ بولتے بھی ہوں گے۔ اچھا، اور تو نکاح پڑھانا یہ میرا کام ہوتا تھا، اور نعت خوانی میں جانا یہ بھی عام طور پہ میری شرکت ہو جاتی تھی، نعت خوانی میں دیر سویر پہنچ جاتا تھا میں۔ اچھا، اور ولیمہ، ولیمہ تو میں نے کراچی سے باہر دوسرے شہروں میں بھی اٹینڈ کیا ہے۔ ایک جگہ تو میں ہمارا قافلے میں تھا، پنجاب سے شاید ہم آ رہے تھے، اب وہ کسی نے ولیمے کی دعوت دے دی، اور یہ شاید کچھ اس دور کے لوگوں کو یہ پتا بھی تھا کہ یہ ولیمے میں آئے گا ضرور، اور سیکورٹی ایشو تو تھا نہیں ان دنوں، تو میں شہر میں اترا جہاں ولیمے کی دعوت تھی مجھے ایک اسلامی بھائی کی، حالانکہ پروپر ماحول جیسے بھی وہ نہیں لگ رہے تھے، ولیمے کی دعوت تھی، سنت ہے جانا ہے، چلا گیا۔ ان لوگوں نے مجھے گھر کے اندر بٹھا کے، یاد پڑتا ہے کچھ کھانا وغیرہ تو کھلایا تھا، لیکن یوں لگا کہ مطلب وہ پروپر جو ولیمے کی دعوت انہوں نے کی ہوگی، آگے پیچھے کر لی ہوگی، لیکن یہ کہ مجھے بلانے کے لیے شاید یہ ترکیب ہوئی تھی کہ میں چلا گیا تھا۔ یہاں تک کہ پھر میں نے خود ولیمے کرنے شروع کر دیا، ایک دور یہ بھی چلا کہ بازوں کے ولیمے میں نے خود کیے، پھر مجھے پتا چلا کہ میں ان کا ولیمہ کرتا ہوں، یہ اپنے مہمان بھی لاتے تھے، اتنے مہمان اتنے مہمان، یہ بات ہوتی تھی، یہ لاتے تھے ہمارے گھر کی چھت پر، گھر کے اندر جس طرح موقع کی مناسبت سے ولیمہ کرتے تھے ہم لوگ۔ اچھا، تو پھر پتا چلا کہ یہ بعد میں ہال میں جا کر بھی مرغیاں اڑاتے ہیں، ارے میں نے کہا یار یہ تو اپنے ساتھ ترکیب صحیح نہیں ہے، پھر میں نے ولی میں بند کر دیا۔ یار یہ کیا، پھر میں یہ شرط رکھنے لگا کہ تم لوگ نہیں کرو گے کچھ بھی تو میں ولیمہ کروں گا تمہارا، تو اس میں یہ بھی ہار گئے کیا، تیار نہیں ہوتے تھے، اور جب تک میں ان کے چکروں میں آ گیا سہباجی ہو گئے تو ہوتا رہا۔ حاجی عمران کو تو کافی یاد ہوگی یہ باتیں، اس طرح
میرا اپنا ولیمہ آپ کے گھر پر ہوا ہے۔
اور پھر ہول میں بھی ہوا ہوگا؟
نہیں نہیں نہیں،
آپ نے بھی چکر دے دیا؟
ایسا نہیں، ایسا نہیں تھا.
اچھا وہی فائنل تھا میرے یہاں ہوا آپ کا ولیمہ؟ اللہ اکبر، مکس چل رہا تھا مطلب حساب کتاب.
دوسرے والے ولیمے کی بات نہ ہو تو پھر میں بتا دوں کہ میرا ولیمہ بھی آپ کے گھر پہ ہوا تھا. وہ اگلی بات نہ پوچھئے گا پھر آپ، ویسے آپ اس پہ بھی آئے تھے.
پہلے ایف آئی آر کٹوا لی ہے.
اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس وقت مجھے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی تھی، بلکہ آپ ماشاء اللہ میرے ولیمے میں ہال میں بھی تشریف لائے تھے. ہاں حاجی عمران بھی تشریف لائے تھے، تو آپ نے کرم فرمایا تھا، دونوں بار آپ نے کرم کیا ماشاء اللہ.
اچھا ہم نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم مغرب کے بعد آئیں گے، یاد ہے؟
ایسے ہی آپ مغرب
کے بعد آ گئے تھے، اور مغرب کے بعد ہم نے پہلے کھانا کھایا تھا، اس کے بعد مہمانوں کی دعوت بعد میں تھی. آپ کی
ہو گیا ہوگا حساب کتاب، آپ کے والد سے دوستی تو تھی نا، آپ کے گھر پہ بھی کافی رہا تھا میں، تو یوں تھوڑا نمک کھایا تھا نا آپ کا. خیر میں ہوں تو مرضی کا مالک نہ، لیکن یہ کہ پھر میرا دل ٹوٹ گیا اس طرح اسلام بھائی کرنے لگے نا، تو پھر میں نے کہا اب نہیں کرتے یار. ذرا خرچے بھی کرنے ہوتے تھے بعض وقت میں. میں نے تو کیا ترکیب عام طور پہ شاید یہی ہوتی تھی کہ جو ولیمہ کرواتا تھا نا وہ دیکھ بھی وہی لاتا تھا. اب میں یار پتا کوئی پارٹی تو ہو نہیں، ہو سکتا کبھی جیب سے بھی کیا ہو تو مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جی یہ سوال کرنا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا جو یہ مفہوم ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو عرض یہ تھی کہ ہم میں سے نہیں کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا عرف عام میں یا جو اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے گا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں کا مطلب تو یہی سمجھ میں آتا ہے، یا اس کی کوئی مزید وضاحت ہے تو وہ پلیز عطا فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرا.
ہم میں سے نہیں ہے، اس سے مراد حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری سیرت پر عمل نہیں کر رہا، عمل پیرا نہیں، ہماری دی ہوئی ہدایت پر گامزن نہیں، ہم نے جو ہدایت دی ہے اس کو یہ اس پر نہیں چل رہا، اور ہمارے اخلاق سے یہ آراستہ نہیں، ہمارے اخلاق سے اس کو مطلب کہ اس نے نہیں اپنائے. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس طرح کی احادیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہماری جماعت سے یا ہمارے طریقے والوں سے یا ہمارے پیاروں سے نہیں، یا ہم اس سے بیزار ہیں، وہ ہمارے مقبول لوگوں میں سے نہیں، یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری امت یا ہماری ملت سے نہیں، کیونکہ گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا. ہاں جو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے وہ بے شک اسلام سے خارج ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سو دوا کی ایک دوا پرہیز ہے، لیکن ہم پرہیز کو اہمیت نہیں دیتے، اور دوائیوں پہ دوائیاں، میڈیسنز پہ میڈیسنز استعمال کرتے چلے جاتے ہیں، اور یقیناً میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. آج ہم بات کریں گے کچھ میڈیسنز پر اور میڈیکل والوں کے رویوں پر. میڈیکل اسٹورز پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ میڈیسنز بنانے والی کچھ کمپنیاں میڈیکل اسٹورز والوں کو کچھ دوائیاں بیچنے کے لیے دیتے ہیں، جس پہ ایک اچھا خاصا کمیشن بھی ہوتا ہے، اور یہ دوائیاں مہنگی بھی ہوتی ہیں، لیکن میڈیکل اسٹورز والوں کو ان دوائیوں کو بیچنے کے بدلے میں ایک اچھا کمیشن بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں میڈیکل اسٹورز والوں کے پاس سیم فارمولے کی سستی دوائیاں بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن فارمیسی والے اپنے کمیشن کے چکر میں ان مہنگی دوائیوں کو اور ان کمپنیز کی دوائیوں کو بیچنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اور لا علمی میں لوگ ایک بھاری رقم ادا کر کے اپنے پیاروں کے لیے مہنگی میڈیسن خریدنے پر مجبور ہوتے ہیں. ایک پتے کی بات بتاؤں آپ کو، مارکیٹس میں تین کیٹیگریز کی میڈیسنز موجود ہیں، ایسا شاید کم لوگوں کو معلوم ہوگا. ایک کیٹیگری کی میڈیسن تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے، جبکہ سی کیٹیگری کی میڈیسن تھوڑی سستی ہوتی ہے، لیکن یہ میڈیکل اسٹورز والے، یہ فارمیسی والے سی کیٹیگری کی میڈیسن کو اے کیٹیگری کی قیمت پر بیچتے ہیں، افسوس، صد افسوس، اسلام اس رویے کے بارے میں کیا کہتا ہے اور میڈیکل اسٹورز اور فارمیسی والوں کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ پلیز شیخ بتائیے، آخر درست کیا ہے؟
اس میں چند باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میڈیسین والے جو ہیں یہ کمپنیوں سے ان کی ترکیب ہوتی ہے کمیشن کی، اور یہ کمیشن اچھا خاصا لے کر یہ مہنگی دوائیں بیچتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اور سستی دوائیں بھی موجود ہوتی ہیں، تاہم یہ کمپنی کی دوائیں بیچتے ہیں۔ تو اس میں ایسا ہے کہ اگر یہ دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، صرف یہ کہ اپنا کمیشن لینے کے لیے کہ زیادہ نفع جہاں ملتا ہے، یہ تو ہر کاروبار میں ہوتا ہے کہ جس آئٹم میں زیادہ نفع ہوگا تاجر وہی بیچے گا، کم نفع والی کیوں بیچے گا؟ جیسے کپڑے ہیں، اناج، یہ سب چیزوں میں یہ ملتا رہے گا آپ کو۔ تو اس طرح یہ کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے جس میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، دھوکہ بھی نہیں دیتا اور ناقص چیزیں بھی نہیں دے رہا وہ، تو اس میں تو شرعاً تو کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے وہ دوسری دوائیں موجود ہیں اسی فارمولے کی۔ ایک صورت تو یہ کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ مسلمانوں سے ہمدردی تو کرنی چاہیے اور اس کو سستی چیز دینی چاہیے، یہ ایک اخلاقیات میں سے۔ اچھا، اب اگر اس میں ایسا ہے کہ ڈاکٹر نے وہ مہنگی دوا لکھی ہے مہنگی والی کمپنی کی، اب ڈاکٹر بھی کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اپنے کمیشن اور ان کی ترکیبیں ہوتی ہیں، ان کی تو صورتیں جو ہوتی ہیں وہ عام طور پر رشوت والی ہوتی ہیں، ضرورت ہو نہ ہو یہ لکھ دیتے ہیں دوائیں، تاکہ وہ ان کا ایک کوٹا ہوتا ہے کہ بھائی اتنے لاکھ کی دوائیں تم بکوا دو گے تم کو ہم ریٹرن ٹکٹ دیں گے یا مینٹیننس کروا دیں گے یا اے سی ڈلوا دیں گے یا اتنی رقم تم کو دیں گے، لیکن شرط یہ کہ اتنی دوا بکوا دو۔ تو بھائی ڈاکٹر جو ہے ضرورت ہو نہ ہو وہ دوائیں لکھے جا رہا ہوتا ہے، ایک دوا کی ضرورت ہے 10 دوائیں لکھ کر بھی اس نے ٹکا دینی ہے اور مخصوص میڈیکل اسٹور کے پاس بھیجنا ہے کہ وہ دوائیں بھی وہاں ہوتی ہیں، وہاں یہ بندہ جائے گا اور منڈا جائے گا بےچارا مجبور ہے، اور ڈاکٹر کا گھر بھرے گا، اب ڈاکٹر کا گھر بھرے گا یا بعد میں ڈاکو کا گھر بھرے گا یا قبر میں انگارے بھریں گے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہ کہ یہ ڈاکٹر لوگ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی جانوں سے مالوں سے اس طرح کھیل رہے ہوتے ہیں، سفید پوش ڈاکو جن کو اگر کہہ لیا جائے تو حرج نہیں، لیکن وہی کہ جو اس طرح کا کرتے ہیں، معاذ اللہ میں ہر ڈاکٹر کو نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر معاشرے کا اہم جز ہے، لیکن یہ کہ آپ کو پتا ہاتھ جسم کا اہم جز ہے، لیکن بعض وقت ہاتھ جو ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے یا ناکارا ہو جاتا ہے، تو بس ہاتھ تو یہ بھی کہلائے گا۔ تو بہرحال یہ کہ ڈاکٹر نے لکھ دی دوائی، اب اس میں کہ اس سے اسی طرح کے ملتے جلتے فارمولے کی دوسری دوا موجود ہے، میڈیکل اسٹور والا جانتا ہے، پھر بھی اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر نے جو دوا لکھی نا وہی دے۔ اب وہ ڈاکٹر جانے اس نے یہ کمیشن کا چکر کیا ہے نہیں کیا، وہ اس کا میٹر ہے، اس کو یہ دینا پڑے گا، یہ اپنی مرضی سے اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ قانونی بھی جرم ہے، میڈیکل اسٹور والے جو اپنے طور پر دوائیں بیچ رہے ہوتے ہیں، بھائی اس کی دوا دے دو اس کی دوا دے دو، یہ بولتے ہیں میڈیکل اسٹور والا تو آدھا ڈاکٹر ہے، یہ آدھا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے اور آدھا گورکن بھی ہوتا ہے، آدھا ہے نا، تو یا تو آدھا ڈاکٹر ہے یا آدھا گورکن ہے، یہ قبر میں گاڑ دے گا، تو اس کا میٹر نہیں ہے دوائیں بیچ رہے، لیکن یہ اپنے طور پہ دوائیں بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ڈاکٹر کی چٹھی کا یہ قانون ہے، یہ جرم کرتے ہیں پکڑے جائیں گے تو رشوت دے کر جان چھڑا لیں گے، لیکن ہر جگہ رشوت چلتی بھی نہیں ہے، کبھی پکڑے جاتے پکڑ میں آ جاتے ہیں تو دکان سیل بھی ہو جاتی ہے اور جو کچھ پھر آگے کیس کباڑے جو بھی ہوں وہ الگ، تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور آخرت کا بھی جرم ہے کیونکہ وہ اس طرح کے مسائل ہیں۔ اچھا وہ دوا جو ڈاکٹر نے لکھی یا وہ کمپنی کی کمیشن پر وہ بیچ رہا ہے مہنگی بیچ رہا ہے، اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے کوئی دوا کا ریٹ باندھا ہوا ہے اور اس سے یہ مہنگی بیچ رہا ہے دوا، تو اب پھر یہ مجرم ہے، اس سے مہنگی نہیں بیچ سکتا، کہ گورنمنٹ ہاتھ ڈالے گی اس پر، انتظامیہ ہاتھ ڈالے گی، جھوٹ بولے گا، رشوت دے گا، ذلیل ہوگا، تو بارہ لے کے یہ گورنمنٹ کا بھی یہاں پابند اس کو رہنا ہوگا۔ تو یہ تو مہنگی دوائیں بیچنے کے تعلق سے جو چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی۔
اس میں ایک درخواست یہ بھی ہے، بعض ممالک میں یہ بھی ہے کہ اب جو بڑی اور کافی برانڈڈ فارمیسی ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھی جاتی ہیں، ان کی پوری چینیں بنی ہوئی ہوتی ہیں فارمیسی کی، تو ان بڑی فارمیسی کے اندر وہ بھی ہوتے ہیں جو سرٹیفائیڈ ہوتے ہیں ایز اے میڈیکل، جو ان کا انداز ہے کہ وہ وہاں پر باقاعدہ اس میڈیسن کے تعلق سے ان کو اپنے فیصلے کرنے اور اپنے طور پر ان کو کچھ نہ کچھ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، مگر وہ ہوتے گورنمنٹ اور جو ان کی جو میڈیکل کی جو ہوتی ہے اسے یہ سرٹیفائیڈ کیمسٹ ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، ان کے باقاعدہ ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ پتہ چلا ہے کہ ایک ہوتے ہیں، تو یہ الگ الگ ملکوں کی کچھ تھوڑی سی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔
دوسرا اس میں موضوع یہ تھا کہ اے بی اور سی کیٹیگری جو آتی ہے تو بعض جو دکاندار ہیں وہ سی کیٹیگری کو بی کر کے، بی والی کو اے کر کے اس طرح سے بھی بیچتے ہیں، یہ بھی سوال کا ایک حصہ تھا۔
یہ تو دھوکہ ہی ہوا، جو سیدھی بات ہے دھوکہ ہوا، یہ تو گناہ کا کام ہے، جو ہے وہ تو بتانا پڑے گا یہ اے کیٹیگری، بی کیٹیگری، سی کیٹیگری۔
میڈیسن خریدنے والوں کے لیے اگر میں کچھ اس طرح کی اگر درخواست کروں کہ بعض ایسے میڈیکل اسٹور ہیں جہاں پر معیاری اور جیسے کہ اوریجنل پروپر میڈیسنز ملتی ہیں، مگر وہ ڈیفینیٹلی وہ جو میڈیسنس ہیں ان کی قیمت میں اور ایک عام میڈیکل اسٹور میں اس طرح کے میڈیسن کی قیمت میں فرق ہوتا ہے، تو اب سستی میڈیسن لینے کے عموماً چکر میں مریض اپنے لیے ایک ایسی میڈیسن کا انتخاب کر لیتا ہے جو کہ وہ پراپر نہیں ہوتی، وہ سستی ملی ہے وہاں سے لو وہاں سستی ملتی ہے، کیوں سستی ملتی ہے یہ ریزن ہم نہیں دے گا، ہمیں عموماً ہوتا یہی ہے یار وہاں سے لو وہاں سستا ملتا ہے، یار ادھر سے کپڑا لو وہ سستا ملتا ہے، سستا کیوں مل رہا ہوتا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سستے کے چکر میں کچھ اور کا اور پرابلم ہو جائے، تو بعض ایسے میڈیکل اسٹور ہیں ہمارے یہاں بھی ہیں اپنے وطن میں بھی ہوتے ہیں یہ جو مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر چیزیں اگر امپورٹیڈ ہے تو امپورٹیڈ ہی مل رہی ہے اور اوریجنل ہے تو اوریجنل، لیکن اس کی کاسٹ تھوڑی سی قیمت تھوڑی سی بعضوں کا زیادہ ہوتی ہے، صرف میڈیسن میں نہیں ہے یہ اور کئی چیزوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، تو بسا اوقات مہنگا ہونا یہ کسی کے مطلب کہ مہنگا ہی کہ خالی خالی مہنگا ہونے پر ہی ضرور نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ چیز ہی وہ ہوتی ہے کہ یہ اگر اوریجنل ہے تو اس کی قیمت یہی پڑتی ہے، تو کیا اس معاملے میں بھی خریدنے والے کو کچھ غور کر لینا چاہیے؟
وہ ہے نا مہنگا روے ایک بار، مہنگا روے ایک بار، سستا روے بار بار، یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات مہنگی چیز کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، اچھا اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہوگا کہ مہنگی دو اس کو تو یہ اس کو اچھی لگے گی،
جی
سستی دو تو بولے گی یہ تو
یہ بھی ہے
اچھی والی دکھاؤ۔ یہ چاول والے جو ہے نا، چاول ہر کاروبار میں مسائل ہوتے ہیں، چاول والے کہ بھائی یہ چاول دکھا اس کو تو بولے گا یار اس سے اچھے والے ابھی لایا، یہ جائے گا چاول جس مٹھی میں لایا تھا یہ اس کو یوں ملے گا کیا، پھر لائے گا تو تھوڑی سی شائننگ آئی، یہ اس سے اچھے والے، وہ 100 روپے کا کلو تھا یہ 110 روپے کا، اور اس میں جو ہوشیار ہوگا سیاح وہ منڈا جائے گا اچھے والے، نہیں یہ یوں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کہاوت ہے چور کی 14 نظریں، آدمی بچ کر کہاں جائے مدینے، اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر، تاہم یہ کہ اس طرح کی دکانیں جن کی گڈ ویل ہوتی ہے اور ان کی شہرت اس حوالے سے ہوتی ہے کہ یہ اچھی چیز دیتے ہیں اگرچہ کچھ مہنگی ہوتی ہے، تو اگر اس کی گڈ ویل ہے اور واقعی وہ ایسا قابل اعتماد آدمی ہے تو آدمی پھر اب ادھر کسی پر تو بھروسہ کرے گا نا، اب وہ کیا کرے نہیں، تو دوا کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، اور دوائیں تو نقلی ہوتی ہیں، نہیں ایسی نقلی ہوتی ہے کہ وہ زہر کھاؤ تو خودکشی کرنے والے مرتے نہیں ہیں، ایسے کیس بھی سناتے ہیں، تو حالات ایسے ہی ہیں بس ہمارے یہاں، سیم مطلب بوتل ہوگی سیم پیکنگ ہوگی، بعض کمپنیاں ایسی بھی ملیں گی کہ جس ملک کی چاہو وہ آپ کو بنا کر دے دیں گے میڈ ان کر کے یا جو بھی ہے مینوفیکچرڈ بائی کر کے لکھ کر دے دیں گے، تو ہے مطلب آدمی کیا کرے یار، ڈاکٹر بھی نہیں پہچان سکتا نا اصل دوا نقلی دوا، اس کی پہچان کیا، سیم پیکنگ ہوتی ہے سیم لکھائی ہوتی ہے اس کی، اسی کی مطلب فلم اتار کے وہ اس کی چھپ گئی ڈبیا لیبل چھپ گیا لگ گیا نوٹ چھپ جاتے ہیں، تو یعنی شناخت بہت مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے وہی ہے کہ کسی نہ کسی پر بھروسہ آدمی کو کرنا پڑتا ہے۔ ورنہ دوائیں تو نقلی بہت آتی ہیں. اللہ پاک توفیق دے مسلمانوں کو کہ ایک دوسرے کا مطلب اس طرح نقصان نہ کریں. آخرت آپ اور اپنی آخرت کو بھی نقصان کر رہے ہیں, اپنی دنیا کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں یہ لوگ, کہ بعض وقت ایسی مصیبتیں آ جاتی ہوں گی کہ جن کا حل نہیں ملتا ہوگا. بہت سو کے دل جلائے ہوتے ہیں, بہت سو کو تکلیفیں دی ہوتی ہیں, وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا. ایک ملک میں تھا میں, تو وہ ایک اسرائیلی بھائی تھے, تو بیچارے بیمار رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ادھر اپنے یہاں گیا تھا, وہ تو وہاں سے دوائیں لیتا تھا, دوائی لی میں نے تو مجھے فائدہ نہیں ہوتا تھا, پھر یہاں اپنے ملک میں آ کر میں نے دوا لی, اس کے ملک کا اسٹینڈرڈ اچھا ہے. بولا یار یہاں دوا لی تو میرے کو فائدہ ہوگی, تو پتا چلا کہ وہ دوا جو تھی کمزور تھی. بےچارا مریض تکلیف اٹھاتا رہے, لیکن ان کی جیب جو ہے نا یہ بھری رہے ان ظالموں کی. یہ سارے سفید پوش ڈاکو جو ہے نا اللہ کرے توبہ کر لیں, بس اس طرح لوٹتے ہیں اور بڑے معزز بنتے ہیں. یہ بےچارے حج بھی کرتے ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, بعض وقت پیشانی پر داغ ہوتا ہے نمازوں کا, اور چیٹنگ ان کی نہیں جاتی عادت, چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. ایسی اللہ رسول کی باتیں کہہ رہے کہ آدمی بولے کہ ولایت تو اس کی نظر سے مل جائے گی, اور پتا چلا گہرائی میں جائے تو کہ ولایت ہوتی تو بھی شاید چھن جاتی, اس پر بھروسہ کرتے تو. ایسا مطلب 420 ہے, ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ. ایسا سی نہیں ہے, پیسہ ہی چاہیے, چاہے کوئی کل مرتا ہو تو آج مر جائے اپنی جیب بھر جائے. اللہ توفیق دے, اللہ ہم سب کو نیک بنا دے.
آپ جو میڈیکل اسٹور والے کا نفع الگ سے لینا ہے, اس کو جو دیا جا رہا ہوتا ہے کمیشن, تو یہ کمپنی کی طرف سے بعض اوقات دیا جاتا ہے, اور اس میں وجہ یہ بنتی ہے کہ وہ اسی طرح کے معاملات کرتا ہے کہ وہ مریض کو افراد کو مجبور کرے گا اس کے اوپر کہ آپ اس کی جگہ یہ دوا لے لیں, یا بعض اوقات وہ ڈاکٹر کو اس بات کے اوپر مجبور کرتے ہیں کہ مجبور کرتے ہیں ان کو آفر کرتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ دوائی لکھ کر دیں. تو اس طرح کا جو اس کے لیے کمیشن الگ سے دیا جائے گا, وہ نفع کے الگ بالکل الگ ہوتا ہے, وہ رشوت کی صورت بنے گی.
وہ جو چالاکیاں کرے نا اس میں, ناجائز چالاکیاں بھی کرتے ہوں گے, لیکن میں نے جو جواب دیا تھا کہ اس میں کوئی کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو, چیٹنگ نہ ہو, تو وہ جائز ہو جائے گا, جھوٹ بھی نہیں بول رہا, اور جو ڈاکٹر نے لکھا وہ اس کو دے رہا ہے, وہ ایک الگ صورت ہے. باقی اپنے طور پہ یہ لے لو اچھی ہے, اور اس کو پتا ہے کہ اس سے سستے والی بھی سیم ہے یا بلکہ اس سے بھی اچھی ہے, تو پھر یہ کہ یہ دھوکہ دے کر دے گا تو گناہگار ہوگا. کمیشن کے لیے کر رہا ہے تو کمیشن کے لیے کر رہا ہے, ویسے بھی کر رہا ہے. یار یہ پرانی رکھی ہوئی اس کو نکالو جلدی, جو بھی جھوٹ دھوکہ یہ تو بہت چل رہا ہوتا ہے اس کاروبار میں, اور بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے, تو شاید دو تین باتیں ہم نے کی ہوں گی. بس یہ لاشوں کے سوداگر پھر رہے ہوتے ہیں چاروں طرف, جیسے ان کو تو مرنا ہی نہیں ہے, ان کو بیمار پڑنا ہی نہیں ہے, انجیکشن الگ غلط سلط چلتے ہوں گے, اور بندہ وہ ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہوگا انجیکشن کھا کے. پھر یہ کہ جو سرجن ہوتے ہیں وہ الگ اپنے حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں, سارے نہیں ہیں, میں جب بھی بولتا ہوں تو اس میں ہر ایک کو نہیں بول رہا, خدا ترس لوگ بھی اس میں پائے جاتے ہیں, اچھے ڈاکٹر بھی پائے جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے ڈاکٹر سفید ڈاکو ہوں, لیکن ایک تعداد ہے جو یہ بھی کر رہی ہوتی ہے, ضرورت نہیں ہے پھر بھی سرجری کرتے ہیں, کہ بغیر سرجری کے بولیں گے 2,00,000 روپے دو تو میں صحیح کر دوں گا, میرے پاس اس کے علاج ہے تو کوئی اس پر بھروسہ کرے گا نہیں. سرجری بولے اور اس کے پورا پروسیجر بتا نہیں, کو اس کا آپریٹ کرنا پڑے گا تو انجیکشن کا اتنا لگے گا, تو بے ہوش کرنے کا اتنا ہوگا, تو کمرے کا اتنا ہوگا, تو بیڈ کا اتنا کرایہ ہوگا, وہ سارا مطلب اس کو لسٹ دے گا نا, تو یہ عقل میں آئے گا مریض یا مریض کے نمائندے کو. یہ بھی تو ہے نا, واقعی یہ بھی مجبوری ہے, آدمی کیا کرے, اس کو فیل نہیں ہے, ہر ایک کا فیل نہیں ہوتا دواؤں کا, تو یہ بےچارے پھنس جاتے ہیں. ہم لوگ بھی کیا کریں, ہم بھی جب کسی ڈاکٹر سے واسطہ پڑے گا تو پھنس ہی جائیں گے. بہت سال پہلے مجھے کچھ تکلیف ہوئی تھی, حاجی عمران تو تھے اس وقت, اور ایک ہاسپٹل چلے گئے ہم لوگ, اور میرا خیال ہے چند گھنٹوں میں یعنی گھنٹے دو گھنٹے میں پتا نہیں کتنا بل لگا دیا, اور میرا مجھے لے لیا آبزرویشن پر, اب یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور یہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے, بالکل مریض ڈر کے ہی مطلب اس کو ہو جا رہے. پھر کسی نے بولا کہ یار ادھر سے اٹھو, فلاں جگہ چلتے, وہاں اپنی ترکیب ہو جائے گی, تو وہ فلاں جگہ کے لیے نکلے ہم, میں چھوڑ گئے. اب جو پیمنٹ 30,000 شاید بن گیا تھا اس دور کا بل میرے خیال میں, پتہ نہیں کافی بل بن گیا تھا. ہم چلے تو پھر وہ کسی نے کہا کہ یار فلاں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں, وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے اور وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے, اور اس کو ایک ہاسپٹل کی جاب اس نے اختیار نہیں کی. ہاسپٹل والوں نے اس کو بولا کہ دیکھو تم کو یہ سب کرنا ہوگا, یہ ٹیسٹ لکھنے پڑیں گے, ایکس رے لکھنے پڑیں گے, ہم کو ساری لیبورٹریوں کے خرچے نکالنے ہوتے ہیں, یہ سب تم کو لکھنا پڑے گا ضرورت ہو یا نہ ہو. تو ڈاکٹر جو تھا اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, اس نے وہ جاب کو لات مار دی, نہیں کی جاب, بولے یہ ایسا ڈاکٹر ہے اپنے اس کے پاس چلتے ہیں. تو ہم اس ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, اس ہاسپٹل دوسری ہاسپٹل میں بھی نہیں گئے. تو اس ڈاکٹر نے میمن ہے وہ ڈاکٹر, اور ماشاء اللہ وہ خوش عقیدہ اور ایک اچھے سنی پیر کا مرید, یہ پتا چلا. خیر تو وہ اس نے تو بالکل ہم کو فریش کر دیا, بولا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے, آنکھیں کی بھی نہیں, آپ کو کچھ بھی نہیں ہے, خالی یوں یوں کرو تو صحیح ہو جائے گا, آپ کو تو مسل سپین ہے, ہارٹ وغیرہ کا پرابلم نہیں ہے, آپ جاؤ یوں یوں کر لو, آپ کو کوئی مطلب نہ دوا کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. بھائی اس نے تو بالکل صحت یاب کر دیا میرے کو. پھر بولا اگر تم کو تسلی کرنی ہے تو اپنے تم آنا بعد میں. تو خالی میں نے ای ٹی ٹی کا بولا, ای ٹی ٹی کر لیں گے, اسے ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کی تسلی سے اپنے کر لیں گے. تو پھر وہ ہم شاید دو چار روز کے بعد پھر گئے ان کے بعد, میں نے وہ تھوڑا یوں ورزش کی اپنے ایکسرسائز, تو میرا تو واقعی پین وغیرہ چلا گیا. تو پھر وہ ای ٹی ٹی تھا تو جو اس طرح لے گئے نا, اس نے میرے کو بولا, میں زیادہ چل تو نہیں سکا اس مشین پہ لیکن وہ جتنا تم نے چلا نا تو تمہارا دل جو ہے نا وہ 26 سال کے نوجوان کی طرح ہے, یہ میرے کو بولا تھا. ہو سکتا ہے یہ بھی ایک نفسیات اثر ہو آدمی کو فریش کرنے کے لیے, اللہ بہتر جانے. تاہم یہ کہ اس ڈاکٹر نے میرے جس نے وہ دل کی بیماری اور خوف زدہ کر رکھا تھا ہاسپٹل نے پیسے نکلوانے کے لیے, وہ ڈاکٹر نے مجھے میرے کو بالکل اگر شاید دل کا کچھ درد ہوتا بھی تو چلا جاتا, ایسی تسلیاں اور بول بچن دیے میرے تو ٹھیکڑے مارنے لگا, اور اب تک الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں الحمدللہ, اللہ کی رحمت ہے. یہ جو ابھی مفتی صاحب مسکرا رہے تھے نا, ان کے ارد گرد ہی وہ ڈاکٹر صاحب تھے اس وقت, تو
اب بھی ہمارے رابطے میں ہیں اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں
الحمدللہ. اللہ ایسوں کو بھی ترقی دیتا ہے, عزت دیتا ہے. دیکھو نا ہم نے ان کا تذکرہ کیا عزت کے ساتھ, اللہ ان کو اور برکت دے, بے حساب مغفرت ان کا, ان کے ماں باپ کا, خاندان کا وہ مقدر ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیس بک پہ سوال آیا ہے, عثمان بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میری دکان مسجد کے پاس ہے تو کیا میں مسجد کی چیزیں استعمال کر سکتا ہوں, جیسے پانی وغیرہ مسجد کا استعمال کر سکتا ہوں؟
اپنے ذاتی استعمال کے لیے جیسے پانی بھر کے لے گئے یہ اس کی تو اجازت نہیں ہے, پاس ہے تو کیا ہوا, تو بجلی بھی لے لو, چٹائی بھی بچھا لو اٹھا کے مسجد کے پاس ہے نا آپ کی دکان. بھائی مسجد کو دیتے ہیں, مسجد سے اس طرح کی چیزیں لیتے نہیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک اور سوال آیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ ارجنٹ کام کے زیادہ پیسے لینا کیسا؟
جو بھی طے ہو جائے آپس میں, ارجنٹ کہ پیسے زیادہ لینے میں کوئی عورت نہیں ہے, جبکہ طے ہو کہ ابھی بنا کر دے دوں تو اتنے پیسے, اگر دو دن کے بعد لے لو تو پھر اتنے پیسے, جو بھی طے ہو گیا, دھوکہ نہ ہو اس میں, جھوٹ دھوکہ وغیرہ نہ ہو, کوئی چالاکی نہ ہو اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سردی سے بچنے کے لیے کیا نماز میں جو شال وغیرہ یہ منہ پر ڈال سکتے ہیں؟
منہ چھپا دیں گے تو نماز مکروہ تحریم ہے, یہ نماز میں گناہ ایسا کرنا, نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی اگر ایسا کر لیا ہے تو, اس طرح نماز پڑھی تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا بندے کو موت سے 40 دن پہلے پتا چل جاتا ہے کہ اس کی موت ہونے والی ہے؟
یار آپ نے تو بچپن کی یاد دلا دی, تو قربانی کے دنوں میں بولتے تھے کہ جس دن بکرا کٹنے والا تھا رات کو اس کی آنکھوں میں چھریاں گھوم رہی ہوتی ہے, تو بندے کو 40 دن پہلے لے گئے. ہاں جس کو پھانسی لگنی ہوتی ہے, ہو سکتا ہے اس کو تو بتا دیا ہوتا ہوگا کہ بھائی فلاں تاریخ کو تم کو پھانسی لگے گی, باقی عام آدمی کو کیا پتا چلتا ہے. تو اولیاء کرام کو پتا چل جانا ضرور کرامت, وہ ایک الگ میٹر ہے, باقی عام آدمی کو کیا پتا چلتا ہے. پھر تو یہ کچھ کا کچھ کر ڈالے اس کو پتا چل جائے تو میں 40 دن کے بعد مرنے والا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا گاؤں میں یہ ادھر ادھر لوگ غریب ہیں تو ان کو کوئی مرض لگ جاتی تو وہ علاج صحیح نہیں کر پاتے, کیا وہ علاج صحیح نہ کرنے کی وجہ سے اس کی موت سے پہلے آ سکتی ہے؟
علاج کرنا یہ فرض و واجب نہیں ہے. اگر کسی نے علاج نہیں کیا اور انتقال ہو گیا تو وہ گناہ گار نہیں ہے. اچھا اب وقت سے پہلے موت آنا تو یہ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وقت سے پہلے اس کی موت آ گئی, بلکہ اس کی موت کا وقت فائنل تھا جو رب کے علم میں, تو یہ سبب بنا کہ اس نے علاج نہیں کیا, اس کو سوچا ہی نہیں پڑا علاج کرنے کا, تو یوں اس کی ڈیتھ ہو گئی. ہم کہیں عام طور پہ لوگ کہیں گے کہ اس نے دوا نہیں کی, یوں حقیقت میں اس کا وقت پورا ہو گیا تھا. وہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دربار سجا ہوا تھا, ایک شخص موجود تھا, اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے وہ دور 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 ہند کی سرزمین پر پہنچا دیجئے, ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے بس, کیونکہ یہ مطلب یہ شخص مجھے گھور رہا ہے, کوئی گھورتا ہوا نظر آ رہا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو آپ نے ہوا کو حکم دیا, اس کو ادھر پہنچا دیا. پھر وہ خیر وہاں جا کر ہند کی سرزمین پر اس کا انتقال ہو گیا. وہاں پہنچتے ہی وہ تھے جو گھورنے والے تھے ملک الموت تھے, سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا, تو آپ نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے کیوں گھور رہے تھے, تو بتایا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ اس کی موت اتنے بجے, یہ سرزمین ہند میں فلاں جگہ مجھے روح قبض کرنی ہے اور یہ تو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. میں تو حیران تھا کہ یہ وہاں پہنچے گا کیسے, اس لیے میں اس کو گھور کے دیکھ رہا تھا, اب ہوگا کیا, اس کی روح قبض کرنے کا ٹائم آ رہا ہے. تو خود ہی اسباب بن گئے, اس نے خود ہی اپنے آپ کو کہ مجھے دور سرزمین ہند پر پہنچا دو, مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے, اور یوں اسباب ہو گئے, وہاں پہنچ گیا, وہاں اس کی موت روح مطلب قبض کر لی گئی. تو یہ ہے کہ جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے نا تو وہ مطلب دنیا سے اس کو جانا ہی ہوتا ہے, کوئی عقل کو ہوشیاری کام نہیں آتی. ڈاکٹر دیکھتے رہ جاتے ہیں, ساری ٹیکنالوجی ان کی فیل ہو جاتی ہے, ایک بندے کو بخار ہوتا ہے, 1000 دوائیں بخار کی ایجاد ہو چکی ہیں لیکن اس کو کوئی دوا کارگر نہیں ہو رہی, کہ اسی بخار کے ذریعے اس کو موت آنی ہے اور آ جاتی ہے. ایک مثال دی میں نے, اب کسی کو بخار نہ اترتا ہو تو یہ ڈر نہ جائے, وہ ڈرنا بھی چاہیے کہ موت تو آئے گی لیکن اسی بخار سے آئے گی, یہ کوئی فائنل نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا, فائنل ہو تو ہمیں پتا نہیں ہے. بہرحال کہ موت سب کو آئے گی, آدمی کو ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے کہ کب چھت گر جائے, کب دیوار گر جائے, کب خود گر کر کوئی سی نازک جگہ پر چوٹ آ جاتی ہے, آدمی پوت ہو جاتا ہے, ہارٹ فیل اچانک ہو جاتا ہے, زلزلہ آتا ہے, زمین پھٹتی ہے, لوگ سما جاتے ہیں, سب کچھ مطلب ہوتا رہتا ہے. موت کے اسباب تو بہت سارے ہیں لیکن ہم ہیں کہ نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے, قسم کھائیے والا معاملہ ہے معاذ اللہ, کہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتے. اگر کوئی سا واقعہ ہو جاتا ہے تو عارضی طور پہ توبہ 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 کان پکڑتے ہیں, ناک چھیلتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, اللہ پاک ہمیں ہر وقت موت کو یاد رکھنے اور اس کی تیاری کرنے کی سعادت بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عین مسجد میں اذان دینے کا کیا حکم ہے؟
عین مسجد جو نماز کے لیے مقرر کی گئی جگہ, مسجد میں جو فکس ہوتی ہے نماز کے لیے, اس کو عین مسجد کہنے, تو اس میں اذان دینا یہ سنت کے خلاف ہے, سنت نہیں ہے. اذان مسجد سے باہر دی جائے گی, کیونکہ اذان یہ اعلان ہوتی ہے, جو اعلان جو ہے نا باہر جا کر ہی ہوگا کہ آ جاؤ, حی علی الصلاح, آؤ نماز کے لیے, یہ محلے والے دکان والے یہ سب آئیں. مطلب اگر مسجد کی چار دیواری میں اذان دی جائے تو سارے کہ ان کو آواز کیسے پہنچے گی. اب آپ بولیں گے مائک ایجاد ہو گیا, ٹھیک ہے مائک اپنی جگہ پر ہے, یہ ابھی ایجاد ہوا پہلے تو نہیں تھا, تو مائک کی وجہ سے شرعی مسئلہ تو ہم نہیں بدل دیں گے نا, مسئلہ تو وہی رہے گا, سنت باقی ہے, جو علماء نے بھی اس پر مطلب اچھا خاصا مطلب لینے کے لکھا ہے, بہار شریف تو بھی یہی لکھا ہے, مائک ان دنوں بھی آ چکا تھا. بہرحال یہ کہ اذان جو ہے مائک ہو یا نہ ہو مسجد سے باہر دینی ہے, مسئلہ یہی ہے. لیکن جہاں دی جا رہی ہے وہاں میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ اس جھگڑے کی صورت نہ بنائی جائے، کیونکہ عوام کا ذہن بعض اوقات پکا ہوتا ہے، آپ بولو نا فلاں مفتی کا فتویٰ ہے، تو یہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، علماء کو اتنا ان کو پہچان نہیں ہوتی کہ بھائی فلاں بڑے بزرگ عالم نے لکھا ہے یا باہر شریعت میں لکھا ہے، تو فلاں یہ بولیں گے نا تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ برا بھلا بول دیں گے، مولویوں کو کیا سمجھ پڑے، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور یہ مائک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، معاذ اللہ، مطلب یہ اس طرح کی باتیں بعض اوقات بک دیتے ہیں جو ان کے لیے آخرت کے لیے برباد کن ہوتی ہیں، تو اس لیے مطلب وہ جہاں ظن غالب ہو نا کہ یہ سعادت مند ہے اور اس کو سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گا، تو وہ حکمت عملی سے دلائل کے ساتھ جو سمجھا سکتا ہے وہی سمجھائے، خالی آپ بولیں گے نا مدنی چینل پر ہم نے سنا ہے تو ہو سکتا ہے ان کو غصہ آ جائے، یہ بھی آپ کو بتا دوں ہر فرد مدنی چینل پر آنکھیں بند کیے ہوئے نہیں ہے، ناراض بھی ملیں گے آپ کو، ہم لوگ مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو نفس کو جھٹکے دیتی ہے باتوں کا، تو وہ اچھی نہیں لگتی، اب جو ڈاکٹر چیٹنگ کرتا ہوگا جس کو میں نے ابھی سفید ڈاکو بولا، کیا اس کو پیار آ گیا ہوگا مجھ پر کہ یہ اچھا آدمی یار مجھے اس نے دو دو ٹکڑے دیے، دو دو ٹکڑے نہیں بولتے لیکن اس نے مجھے صحیح صحیح لقب دیا اور آج سے میں سفید ڈاکو ہوں، ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا، بلکہ میرے اپنے اندر تو وہ بھناتا ہوگا نا، غصے میں آ گیا ہوگا نا کہ یار یہ ہم کو ایسی بولا بولی کرتا ہے، تو یہاں کی بولا بولی قبول کر لو اور توبہ کی بولی بول لو، آخرت میں بچ جاؤ گے ورنہ پھر کہیں کے نہیں رہو گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مچھلی تناول فرمائی ہے، اور سردیوں میں کیا مچھلی کھانے کے فائدے ہیں؟
تناول فرمائی یعنی کھائی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کھائی ہے الحمدللہ، اس کا واقعہ خاص کر اپنے ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹیلے جتنی یعنی پہاڑی جتنی مچھلی یہ دریا نے باہر ڈال دی تھی، اور اس مچھلی سے انہوں نے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹے، بیل بیل جتنے تو این آکس بیل 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 جتنے تو ٹکڑے کاٹے، اور اس کی پسلی کی ہڈی اتنی بڑی تھی کہ اس سے سامان رکھ کر اونٹ گزارتے تھے اونٹ گزر جاتا تھا، تو اتنی بڑی ہڈی تھی، تو گوشت کتنا ہوگا اس میں اور سائز کتنی بڑی ہوگی، تو یہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعرہ مبشرہ میں سے تھے، اور یوں صحابی ہیں اور مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی کرامت ہے، یہ ان کی کرامت سے یہ، کیونکہ بہت یعنی کہ تنگی آ گئی تھی، کھجوریں تھوڑی تھی تو ایک ایک کھجوریں دن بھر میں ایک کھجور ملتی تھی مجاہد کو چوس کے وہ اس کا گزارا کرتے تھے، اس سے تو اللہ پاک نے ان کو یہ نعمت دی، پھر یہ مچھلی کا کچھ حصہ یہ مدینہ شریف بھی لائے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سے مسئلہ دریافت کیا انہوں نے، کہ اس وقت بھی اضطراری حالت میں تھے، تو خیر تو مسئلہ دریافت کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے ہے کچھ، ہاں تو پھر آپ نے لی اور کھائی وہ مچھلی، اس مچھلی کو نوازا تو وہ کھائی، مطلب حلال ہے کہ دریا سے نکل کر جو مچھلی مر جائے وہ حلال ہے، خود بخود مر جائے، قدرتی موت دریا میں مچھلی مر کر الٹ جائے الٹی ہو جائے وہ حرام ہوتی ہے، باقی کسی سبب سے وہ دریا میں بھی مری ہے اگر جیسے زخمی ہو گئی تو بھی وہ حلال ہے، باہر نکل گئی تو باہر نکل آئی تو وہ حلال ہے، مر گئی تو مرے گی باہر، تو پانی کے بغیر مچھلی جیتی نہیں ہے زندہ نہیں رہتی، کچھ نہ کچھ دیر کے بعد وہ کوئی زیادہ دیر زندہ رہتی ہے کوئی کم لیکن مر جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ابراہیم بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ دوران نماز نظر پڑی کہ شلوار یا پینٹ کا جو پائچہ ہے یہ فالٹ ہے، تو کیا نماز پھر نئے سرے سے شروع کریں گے؟
نماز تو پوری پڑھیں گے اور بعد میں اس کو دہرائیں گے، واجب الادہ ہوگی، اور اشارے سے اگر وہ پائچہ درست ہو سکتا ہے ہاتھ پاؤں کے ایسے اشارے سے جو عمل کثیر نہ ہو، دیکھنے والے کو یوں نہ لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو اگر وہ تھوڑا ہلانے سے دھکا دینے سے وہ ہٹ جاتا ہے، سیٹ ہو جاتا ہے، اور نماز اگر مقرر تحریمی شروع ہوئی ہے تو وہ قرات تو ختم نہیں ہوگی، نماز تو دوبارہ پڑھنی ہے اس کو. تاہم یہ کہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے اس میں فولٹ رہ گیا نماز میں تو وہ اس کو دور اس کو کرنا ہوگا دوران نماز، جبکہ عمل کثیر جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ایسا فیل نہ کرنا پڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم تعویذات لینے کے لیے جاتے ہیں تو تعویذات لینے والوں کو اشارے نہیں معلوم ہوتے، ہم ان کو اپنا مسئلہ سمجھا نہیں پاتے، تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے آپ تعویذات والوں کو فرمائے کہ وہ بھی اشاروں کا کورس کر لیں.
آپ آپ ان کی مدد کر دیا کریں نا، جب آپ نے سوال ان کا پہنچا دیا تو ان کو تعویذ بھی تو آپ پہنچا سکتے ہیں نا. سارے تعویذ والے کورس کرنا ہم رکھیں گے تو یہ تو بھاگ جائیں گے یار، دنیا بھر میں بستے لگے ہوئے ہیں، پھر تعویذات والے بھی ہیں تعویذات والیاں بھی ہیں، ان سب کو کورس کروانا تو ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے. اور ان کے پاس یہ ڈیف جائیں گے کتنے تعویذ لینے والے، تو جب یہ دوسرے پھر ڈاکٹروں کیا کرنا ہے، ڈاکٹروں کو بھی یہ کورس کرانا پڑے گا، یہ بیمار بھی تو بیچارے ہوتے ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوں گے، ڈاکٹر بھی ان کی سمجھتا تھوڑی ہوگا، تو کوئی نہ کوئی نارمل آدمی جاتا ہوگا نا جو ترکیب بنائے ڈاکٹر سے، تو یوں ہی مطلب یہ بھی ان کے پاس بھی چلا جائے تعویذ والوں کے پاس. البتہ کہ یہ تعویذ والوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی والے ہیں نا یہ، تو کہ اگر یہ کورس کریں اور ساتھ میں نیکی کی دعوت بھی دیں اور نیکی کی دعوت کا کام کریں تو واقعی یہ اچھا ہے، جو ہر وقت تو تعویذ دینا نہیں ہوتا، اس کا مخصوص وقت ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو ظاہر ہے اور دین دنیا کے بہت سارے کام یہ کرتے ہوتے ہیں تعویذات دینے والے بھی، تو ایک کام یہ بھی کر لیں نیکی کی دعوت دینے کا. بارہ دینی کام تو سبھی کو کرنے ہیں، جتنی بھی مجلسیں بنی ہوئی نا، کوئی بھی مجلس والا یہ نہ سمجھے کہ میں تو بھائی وہ تعمیرات کی مجلس تو میرا کام یہ، میرا کام اجتماع میں جانے کا نہیں ہے، میرا کام مدنی قافلے میں سفر کرنے کا نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے. ہر مجلس والا جو ہے چاہے وہ مجلس سے تعلیم کا ہو، تو ڈاکٹرز مجلس کا ہو، تو مجلس خدام المساجد والا ہو، جو بھی ہو، یہ بارہ دینی کام سب کے لیے ہیں، آٹھ دینی کام صحیح بہنوں کے لیے ہیں، اس میں کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ یہ آٹھ دینی کام کرے گی یہ نہیں کرے گی، یہ بارہ دینی کام کرے گا وہ نہیں کرے گا، یہ صرف فلاں مجلس کا ہی کام کرے گا اور اس پر پابندی ہے کہ خبرداری اجتماع میں نہ آئے، یا وہ ہفتہ وار رسالہ یہ بھی بارہ دینی کام میں سے ایک کام ہے، یہ نہیں پڑے گا بھائی کہ اس کا کام تو مطلب وہ فلاں مجلس سے یا اپنی مجلس سنبھالے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہر جنت میں جانے والا کام ہم نے کرنا ہے، اور وایا مدینہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال یہ ہے کہ یہ اسلام بھائی یہاں جو مقامی الحمدللہ وہ مجھے جائے نماز میں لانا بھول گیا تھا وہ دے کر گئے، کہ جائے نماز موٹا ہے یعنی یہ کافی موٹا ہے، لیکن اس پر کھڑے ہو کر بندہ یعنی کھڑے ہوگا لیکن سجدہ اس پر دے گا اس جگہ پر، تو کیا ایسی صورت میں یہ تو بری کپڑا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیونکہ جائے نماز تو موٹا ہے لیکن سجدہ جہاں پاؤں وغیرہ گھٹنے وغیرہ آئیں گے وہ تو موٹی جگہ پر ہے لیکن سجدہ بری جگہ پر آئے گا بری کپڑے پر، کیونکہ نیچے یہاں پر فرش وغیرہ ٹھنڈا ہو، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے.
اس پر سجدہ کرے گا تو اتنا زور نہیں لگانا پڑے گا، ورنہ یہ موٹا قالین جو ہے جیسا آپ دکھا رہے ہیں مصلی، تو اگر یہ اس میں پیشانی اتنی جم جاتی ہے کہ اب دبانے سے نہیں دبے گی پیشانی، تب بھی سجدہ تو ہو جائے گا اس پر، اور وہ کپڑے پر آسانی ہوگی، اور کپڑا بھی ہٹا لیا جائے اور خالی فرش پر زمین پر نماز پڑھ لی جائے جبکہ کوئی رکاوٹ وجہ نہ ہو تو مستحب ثواب زیادہ ملے گا. سجدے کی جگہ پر کچھ بھی نہ بچھا ہوا ہو، خالی زمین ہو فرش، تو اس پہ ثواب زیادہ مستحب ہے. ہاں سردی لگ رہی ہے، خود نزلہ ہے آپ کو، یا مطلب زمین پر وہ نہیں دل جمتا، دل لگتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے بچھا رکھا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ویسے بچھا رکھا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک مستحب پھر مستحب چھوٹے گا بلا وجہ اگر کچھ سجدے کے لیے بچھایا ہوا ہے، سجدے کی جگہ پر اگر بچھایا ہوا ہے تو، لیکن گناہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ اکثر ہمارے تاجر برادری سے یہ کسٹمر کو شکوا ہوتا ہے کہ آپ دیتے وقت کچھ اور کرتے ہیں اور کوئی سامان اگر واپسی کرنا ہوتا ہے تو آپ بالکل بیہیویئر اپنا چینج کر لیتے ہیں, تو ایسا ہمارا کرنا کیسا, جبکہ ہم اکثر ان کو کہتے ہیں کہ آپ سامان کے بدلے میں سامان لے لیں, پیسے واپس نہیں ہوں گے, تو وہ اکثر ہم سے اس بات کا شکایت کرتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں, تو اس کے لیے شرعی رہنمائی بتا دیجیے.
ہاں یہ تو ہوتا ہے کہ جب گاہک کو مال دینا ہوتا ہے تو بڑا نرم رویہ ہوتا ہے, اور پھر یہ کہ جیسا آپ نے کہا ایسا بالکل ہوتا ہوگا. اخلاق کیا تو مسلمان کے سب کے ساتھ اچھے ہی ہونے چاہیے اور اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. البتہ یہ کہ راہ واپس لینے کا جہاں تک تعلق ہے, تو اگر کسی چیز کا سودا ہوا اور اس چیز میں کوئی ایسا فالٹ بھی نہیں ہے, یا ہے تو گاہک کو پتا ہے, سودا مکمل ہو گیا, گاہک لے کر چلا گیا, اب وہ آتا ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے, آپ مجھے میرے پیسے واپس دے دو, تو دکاندار اس کا پابند نہیں ہے کہ اس کو لے لے اور پیسے دے دے, لیکن اس کو یہ احسان کرنا چاہیے, لے لے گا اس کا دل رکھ لے گا تو ثواب ملے گا, اگر یہ نہیں اس کو لیتا اور نہ اس کو جھاڑتا ہے نہ برا بلا بولتا ہے بلکہ ویسے ہی معذرت کر لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ابو داؤد اور ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی مسلمان سے اقالہ کیا قیامت کے دن اللہ پاک اس کی لغزش دفع کر دے گا. اقالہ کہ اس کو مطلب ہے کہ جتنے پیسے کا لیا تھا اتنے پیسے اس کو دے کر وہ چیز اس سے لے لے, جتنے کا دیا تھا اتنے پیسے دے کر اس سے وہ چیز لے کر اس کا دل خوش ہوگا, اور یہ حدیث میں اس کی فضیلت بھی آئی ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن اس کی لغزش اس کی خطا دفع کر دے گا لغزش. یا اگر یہ کہتا ہے کہ اب میں اتنے پیسے میں تم دینا چاہو تو دو, تو یہ ایک نیا بزنس نیا سودا ہے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ بھئی اگر میں واپس تو نہیں لوں گا کہ سودا تو مکمل ہو چکا, اب اگر آپ چاہتے ہو تو یہ میں اتنے میں آپ سے خرید سکتا ہوں, تو اگر وہ دینا چاہے تو ٹھیک ہے, تو یہ کوئی ظلم یا غلط نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے ایک سوال عرض ہے. میں ایک اے سی مکینک ہوں, گرمیوں کے سیزن میں ہم لوگ پرانے اور خراب اے سی نہایت سستے داموں خرید کر ٹھیک کرتے ہیں, اور بازار میں ڈیمانڈ کو دیکھ کر کئی گنا منافع پر چند روز کی زبانی گارنٹی دے کر فروخت کر دیتے ہیں, کیا ہمارا ایسا کرنا درست ہے؟
اگر واقعی ایسا ہی ہے کہ پرانا اے سی انہوں نے لیا اور اس پر کچھ کاج کر کے وہ سیکنڈ ہینڈ کہہ کر اگر دیتا ہے اور بیچتا ہے اور نفع اپنا لیتا ہے اپنی مرضی کا, اور دونوں طرف سے کوئی دیکھے طے ہو جاتا ہے سودا, اس نے کوئی دھوکہ بھی نہیں دیا ہے کہ بھائی یہ یوں ہے تو یہ اس کی کوئی کوالٹی ایسی بتائی جھوٹ بول کر, اور آپ کو پتا کہ ایسی کوالٹی تو ہے نہیں اس کی, یا نیا کر کے بیچا تب تو گناہگار ہے, تو اگر اس کو یہ بولتا کہ سیکنڈ ہینڈ ہے اور یہ اتنے دن میں اگر خراب ہو گیا تو میں بنا دوں گا میں بیٹھا ہوں, اس طرح اگر وہ کرتا ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے اس طرح اے سی بیچنے میں, جبکہ اس میں اور کوئی چالاکی یا دھوکے والی صورت نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال یہ ہے کہ کیا بے جان چیزوں کو بھی نظر لگ سکتی ہے؟ جس طرح سے جانداروں کا آ جاتا ہے کہ نظر لگ گئی نظر ہو گئی, تو کیا بے جان چیزیں جیسے ہماری گاڑی وغیرہ ہے گھر وغیرہ ہے, کیا اس کو بھی نظر سے بچانا چاہیے؟
جی ہاں بے جان چیزوں کو بھی نظر لگتی ہے. ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی کہ ہم کسان لوگ ہیں فارمر ہیں, اور ہمیں اپنے کھیتوں پر نظر بد کا ڈر رہتا ہے کہ نظر لگ جائے کسی کی بری نظر لگ جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی میں ہڈیاں رکھنے کا ارشاد فرمایا, کھیت میں ہڈیاں رکھ لو, تو اس سے ٹوٹکے کا بھی ایک ثبوت ملتا ہے کہ جو ٹوٹکے ہوتے ہیں نا تو وہ بھی مطلب ہے کہ جبکہ شریعت نے جن ٹوٹکوں سے منع نہ کیا ہو وہ ٹوٹکے جو بزرگوں میں رائج ہوتے ہیں بزرگوں سے منقول ہوتے ہیں تو وہ بھی کیے جا سکتے ہیں, جیسے ہڈیوں کا یہ اسی میں آئے گا ٹوٹکا چٹکلا جس کو بولتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امام مہدی رضی اللہ عنہ کب آئیں گے اور کیا یہ مجتہد ہوں گے؟
یہ ابھی کچھ نشانیاں تو باقی ہیں قیامت کی, قرب قیامت کے قریب
ان کے بھی آنے کا تذکرہ ہے اور وہ ضرور تشریف لائیں گے اور بے شک وہ مجتہد ہوں گے اور مجتہد مطلق ہوں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور امام کی یہ تقلید نہیں فرمائیں گے, خود مجتہد ہوں گے. البتہ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جو کچھ اجتہاد کریں گے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق ہوگا. اس دن واضح ہو جائے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب تھا, طریقہ جو تھا, تو وہ یعنی کہ حق. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
والدین اپنی بیٹیوں کے لیے جو جہیز کا سامان رقم یا سونا بنواتے ہیں تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟
اگر والد نے سونے کا بنایا کچھ سے بیٹیوں کی نیت سے اور ابھی اس کی ملک میں بیٹی کی ملک نہیں کی تو ظاہر ہے کہ وہ بھی زکوٰۃ میں کاؤنٹ تو ہوگا کہ ابھی تو والد کی ملک میں یا والدہ کی ملک میں جس کی بھی, اور اگر بیٹی کو دے دیا اس نے تو بیٹی کو دینے کے بعد جب زکوٰۃ کے شرائط اگر پائے گئے اور بیٹی اس کی مالکہ بن چکی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ تو آئے گی. یہ نہیں کہ ہم شادی کے لیے رکھ لیے تو ایک زکوٰۃ معاف ہو گئی, یا سونے چاندی کے زیورات پہننے کے لیے رکھے تو معاف ہو گئی, یا عورتیں بولتی ہیں ہم کماتے تھوڑی ہیں جو ہم زکوٰۃ دیں, تو ایسا کچھ نہیں ہے. کمانا بھی شرط نہیں ہے, شرائط میں سے یہ شامل نہیں ہے کمانا. آپ کو ہی کسی نے مطلب دس لاکھ روپے دے دیے گفٹ, کمایا نہیں آپ نے اور سال گزر گیا, اس پر حاجت اصلیہ سے وہ زائد ہے, شرائط پائی گئی تو زکوٰۃ تو دینی پڑے گی. یہ نہیں ہوگا کہ میں کوئی سروس نہیں کرتا یا میں مطلب کماتا نہیں ہوں, دینے پڑیں گے, چاہے وہ معذور ہو جائے نہ بھی نہ ہو کوئی بھی ہو, زکوٰۃ تو دینی پڑے گی فرض ہونے کی صورت میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے کوئی شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم.
لا اله الا الله
الحليم الكريم
سبحان الله
رب السماوات
السبع
ورب العرش العظيم.
لا اله الا الله
لا اله الا الله
الحليم الكريم
سبحان الله
رب السماوات
السبع
ورب العرش
العظيم.
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں,
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا اله الا انت
لا اله الا انت
استغفرك
واتوب
اليك سبحانك اللهم وبحمدك
لا اله الا انت استغفرك
واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك
لا اله الا انت
استغفرك
واتوب اليك
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد.
ده سنة عند كمان صف الله ده سنة عند كمان صف الله Here it is, Madani Muzakira. The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah.
Here it is, Mother Ibn Zakra. Here it is, Mother Ibn Zakra.